أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبت ارتحال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شهادت طبت اکبرش امام مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت تامر حجج علی بن موسی علیه آرام سعید و سلام، مراسم تعزیت را به پیشگاه ولیعهد ارواح حافظات تقدیم و همچنین مناسبت یازدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه نائب به حق اهل بیت عصمت طهارت، این سانحه سنگین را پیشگاه ولیعهد ارواح حافظات و همچنین به حضور امت اسلامی در سراسر جهان، مخصوصا برادران و خواهران بزرگوار پاکستان تسلیت و تعزیت است. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که همه ما را راهیان راه ولایت اهل بیت عصمت طهارت قرار بده تا بتوانیم به اون مقصد اعلا و اعلا باریم. گرچه در باره امام راهب رضوان الله تعالی علیه کتاب ها نوشتن، سنان فراوان گفتن و بحث های فراوانی کردن، اما هر که در باره این اسره تقوام و نبرد و سرحشوری علیه طغیان بگویند جا دارد. امام راهب رضوان الله تعالی علیه ویژگی های فراوانی داشت که یکی از اونها این است که اندیشه شفاف و روشنی در حکومت اسلامی داشتن از یک نظر و انگیزه قاطعی برای تشکیل حکومت داشتن از نظر دیگر. بعضی از صاحب نظران در اندیشه های حکومت اسلامی ممکن است مشکل داشته باشند، ولی امام راهب رضوان الله علیه در تبیین علمی حکومت اسلامی هیچ مشکلی نداشت، هم در تبیینش، هم در تحلیلش، هم در حمایت و دفاع علمی از مرز و حد علمی حکومت اسلامی و همچنین دارای انگیزه تشکیل حکومت اسلامی بوده که ممکن است برخی از صاحب نظران اندیشه حکومت را داشته باشند ولی انگیزه حکومت را نداشته باشند، چون تأسیس حکومت اسلامی کار آسانی نیست، براندازی نظام طغیان کار سخت، بنیانگذاری جمهوری اسلامی کار دشوار. منتها همونطوری که ائمه علیهم السلام فرمودند، سر از جواد ائمه علیهم السلام رسیده است، از فقط بالله ثمن و کل غاب سلم و کل عام. اعتماد و طمأنینه به فیض خاص الهی، این بهای هر کالای گران و نردبان هر مقام بلند. امام راهب رضوان الله تعالی علیه از کسانی بود که به این بها بار یافت، رضا توانست هم به مقام عالی و سامی بار یابد و هم این کالای گرانبهای اندیشه نام و انگیزه قاطع با اخلاص را فراهم کند. بعد از اینکه این دو عنصر محوری تشکیل حکومت پیدا شد، یعنی اندیشه شفاف مبرهن برای حکومت و انگیزه خاصت و قاطع برای تأسیس حکومت حاصل شد، از هیچ رنگی نه حراسی و از هر خطری هم اون را استقبال کرد و با هیچ خطری هم از صحنه نبرد و مبارزه بیرون نرفت. همونطور که ذات اقدس اله در قرآن کریم درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ادهی تلاش کردن لیثبتو که او یفترو که او یخرجو که یا تو را اسیر کنن به حبس زندان ببرن یا شهیدت بکنن یا تبعیدت بکنن، دیگران هم در باری امام راهب رضوان الله تعالی همه این انگیزه های باطل رو داشته. لیکن حضور مبارک امام راهب رضوان الله تعالی از هیچ یک از اینها حراسی نداشت، بلکه چون موحد نام بود توانست اون مسائل را در سایه توحید خود تبیین کند. قرآن کریم خصیصه توحید را این چه معرفی میکند که یک انسان موحد نه تنها در بحث‌های علمی موحد است، بلکه در فضائل نفسانی هم موحد است، یعنی در امید و حراس هم موحد است. تنها تکیگاه امید موحد خدا و تنها مورد حراس موحد هم خدا، یعنی موحد از غیر خدا حراسناک. در سوره مبارک احزاب وصف انبیاء و مرسلین و اولیای الهی را که در راستای دین تبلیغ میکنن چنین فرمود که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، یعنی مبلغان راستین کسانی هستند که در خشیت و خوف هم موحدند، فقط از خدا میترسند، از غیر خدا حراسی هم ندارند. نقطه مقابل این حراس امید است، به غیر خدا هم امیدوار نیست. امام راهب که در توحید خالص و ناب بود، در خشیت و خوف و همچنین در امید موحد، به غیر خدا امیدوار نبود و از غیر خدا هم حراسی نداشت. بزا اون چرا که از کتاب و سنت معصومین علیه السلام استفاده کرده است، خوب اونها را تبیین کرده برای امت اسلامی، مبرهنگ کرده، تعدیل کرده برای صاحب نظران و حمایت و دفاع کرده و در صدد اجدای اون برامده. و ذات اقدس اله هم که فرمود این تنصر الله یا انصر خوب، وعده الهی خود را انجام کرده است و عمل کرده. الان هم ما ببینیم برکات انقلاب اسلامی هم در لبنان ظهور کرده. اون چرا که اخیراً در لبنان ظهور کرده همان است که 21 سال قبل به دست توانمند امام راحل در ایران ظهور کرده و 1400 سال قبل به دست توانمند رسول اکرم منتها علیه و علیه آلاف و سید و سلام در اصال ظهور کرده. اون چه که به دست صاحب وحی ظهور کرده در اصال است، اون چه به دست شاگردان و راهیان و امتان اون حضرت ظهور کرده است، البته به تبعث و بالعرض. ذات اقدس اله در قرآن کریم در سوره مبارکه 8 فرمود و الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاخر الحشر ما ظننتم ان یفوزوا بل ظنوا انهم ناقصهم قصور من الله. فرمود یهودیهای مقتدر به سنی مثال و اسرائیل مقتدر در مدینه که زمام ثروت مدینه در دست اونها بود و سلطه اقتصادی بر اون قسمت از حجاز داشتند، اون چنان مورد قهر الهی قرار گرفتن که خداوند اونها را با همه امکاناتی که داشتن مجبور به عقب نشینی و متواری شدن کرد. خداوند نزی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم به اول نشد، برای اولین بار پیغمبر اونها را کوچ داد که از مدینه متفرق شدن، متواری شدن، فرار کردن. اما فرمود نه اونها فکر میکردن با داشتن کاخ و قدرت های اقتصادی باید فرار کنند، نه شما، یعنی در شرایطی اسلام پیروز شد که نه دوست باور میکرد نه دشمن، نه مسلمین باور میکردن نه غیر مسلمین. ما ورن سمن یک وجود و من و انه هم ما نهد هم حصول هم مندان، نه شما فکر میکردید اونها متواره میشوند و از طرفی خود اونا هم فکر میکردن داشتن کاخ ها و قلعه های ستم رو مستحکم مانع نفوذ مسلمین است و اینها در همون مدینه مقتدرن نیستن. در حالی که ذات اقدس الهی اینها را مرغوب کرده، اینا ناچار شدن متواری بشنن که یخربون و بیوته هم و عیدی هم و عید المؤمنین فعصب رو یا اون امسا، خانه های خود را هم به دست خودشون خراب کردن، هم به دست مسلمون هایی که خواستن اینها را متواری. در زیر آیه فرمود ای صاحبان بصیرت عبرت، اون چرا که ذات اقدس الهی در آغاز سوره مبارکه 8 در باره پیروزی اسلام در حجاز بیان فرمود، بعد از گذشت 1400 سال به دست توانمند امام راهب در ایران اسلامی اتفاق افتاد. هیچ کس فکر نمی کرد نژاد رژیم مسلط و مسلح پهلوی که ابی ابرقدرت ها از او حمایت می کردن به ژاندارم منطقه بود، به دارای ارتش قوی و مجهز و مسلح بود که هم غرب از او حمایت می کرد هم شرق از او جانبداری می کرد، مجبور بشود متواری بشود فرار کند. نه دوستان باور می کردن نه دشمن ها. ما ورن دومن یخ رجوع و زن و انده هم ما نوزه هم خطون و هم بدن هم. و اون چه که اخیرن در زمان اسلامی اتفاق افتاده است همین هم. سهیونیست ها بعد از اشغال بیش از 22 سال بخش وسیعی از سرزمین لبنان را مجبور شدن فرار کنن، نه خودشون فکر میکردن فرار بکنن نه انقلابیون لبنان فکر میکردن اینها مجبور بشدن متواری بشدن. ما ورنتم ان یخرجو و ظنوا انها قانعتها اصولهم من الله. ما دیدیم به برکت مقاومت مردم مسلمان به حزب الله لبنان از یک سو، مقاومت کسانی که اهل اون منطقه هستن از سوی دیگر، ذات اقدس الهی تهریس را مجبور به عقب نشینی و تواری کرد. الان هم مسلمان های سراسر عالم مخصوصا برادران اسلامی پاکستان باید مستحضر باشن این وعده الهی قطعی و منتهای کسی مثل امام راهب میطلبد که در اندیشه حکومت اسلامی اهل جذب باشد و در انگیزه حکومت اسلامی اهل عزم باشد تا اون جذب علمی به این عزم عملی در پرتو توحید به ثمر بنشیند و بیگانه متجاوز را از قلمرو به حکومت اسلامی ترک کند. من مجدداً 11 سالگرد ارتحال ملکوتی امام راهب رضوان الله تعالی علیه را به همه مسلمان های عالم مخصوصا به برادران و خواهران بزرگوار مسلمان پاکستان تسلیت عرض کنم و از ذات اقدس الهی مسئولیت بکنم همه علاقمندان مخصوصا جوانان پاکستانی را برای روشن کردن حکومت اسلامی و انگیزه حکومت اسلامی بیش از گذشته راهیان راه ایمان راهب رضوان الله تعالی علیه باشند تا هم وحدت ملی تامین بشود، هم امنیت ملی تامین بشود و هم در سالی که به نام مبارک علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین مزین است جهان اسلام از سلطه بیگانگان مخصوصا استکبار جهانی و صهیونیست نجات پیدا کند و مسلمان های سراسر عالم از حریت کامل برخوردار بشود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درود پڑھیے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت استاد آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی دامہ ذلہ العالی، انہوں نے اس سیمینار کی مناسبت سے خصوصی پیغام بھیجا ہے جو آپ نے سماعت فرمایا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رسول اکرم کی رحلت اور آپ کے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت اور سامن الحجج حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت ولی عصر کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں. ایسے ہی امام امت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں یوم ارتحال کی مناسبت سے جو نائب برحق کے اہل بیت عصمت و طہارت ہیں, اس عظیم ثانیہ کو حضرت ولی عصر پوری امت مسلمہ خصوصاً پاکستانی بہن بھائیوں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں, اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت کے راستے پر چلنے والوں میں سے قرار دے تاکہ اس مقصد اعلیٰ تک پہنچ سکیں. اگرچہ امام امت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کئی کتب لکھی جا چکی ہیں اور بہت ساری باتیں کی گئی ہیں اور فراوان بحث بھی ہوئی ہے, لیکن جہاد و نبرد اور شجاعت کے اس اسوہ عظیم کے متعلق جتنا بھی کہا جائے کم ہے. حضرت امام کی ذات میں بہت ساری خصوصیات موجود تھیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ حکومت اسلامی کے بارے میں ایک بہت ہی صاف اور شفاف نظریہ رکھتے تھے, اور ساتھ ہی حکومت اسلامی تشکیل دینے کا محرک بھی آپ کے اندر موجود تھا. بعض صاحب نظر افراد حکومت اسلامی کے نظریہ کے بارے میں ممکن ہے مشکل سے دوچار ہوں, لیکن امام خمینی حکومت اسلامی کی علمی تفسیر میں کسی قسم کی مشکل سے دوچار نہیں ہوئے, اور اس کی حدود علمی سے دفاع کرنے میں بھی کسی مشکل سے دوچار نہیں تھے. ایسے ہی آپ میں حکومت اسلامی کی تشکیل کا محرک بھی موجود تھا, اور اس مرحلے میں بھی ممکن ہے بعض صاحب نظر حضرات حکومت کا نظریہ تو رکھتے ہوں لیکن ان کے اندر حکومت اسلامی تشکیل دینے کا محرک موجود نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی تشکیل دینا آسان کام نہیں ہے. ایک ظالمانہ نظام کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر حکومت اسلامی کا پرچم بلند کرنا ایک دشوار کام ہے, لیکن جس طرح سے آئمہ علیہ السلام اور خصوصاً جواد الائمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ الثقۃ باللہ ثمن کل غال وسلم کل عال, یعنی خدا پر اعتماد اور اطمینان ہر گران بہا شے اور ہر بلند مقام کی قیمت ہے, امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس یہ قیمت موجود تھی کہ ایک طرف سے مقام عالی پر بھی پہنچے اور نظریہ پاک اور گران بہا بھی حاصل کیا, اور جب حکومت کا شفاف عقیدہ اور محرک آپ کے اندر پیدا ہوا تو آپ کسی سے بھی نہیں ڈرے اور ہر خطرے کا استقبال کیا اور مبارزہ کو کبھی بھی ترک نہیں کیا. جس طرح سے قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگوں کی کوشش یہ تھی لیثبتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا, یعنی یہ لوگ یا آپ کو اسیر بنانا چاہتے تھے یا آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے یا پھر آپ کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے. اسی طرح امام خمینی کے بارے میں بھی اس قسم کے خیالات باطل لوگوں کے دلوں میں موجود تھے, لیکن امام ہرگز ان سے ہراسناک نہیں ہوئے, بلکہ چونکہ موحد حقیقی تھے لہٰذا آپ نے ان مسائل کو توحید کے سائے میں حل کیا. قرآن کریم نے خصیصہ توحید کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک موحد انسان نہ فقط یہ کہ علمی ابحاث میں موحد ہے بلکہ فضائل انسانی میں بھی موحد ہے. جس طرح امید کا تنہا منبع اس کے نزدیک خدا ہے, ایسے ہی خوف کا تنہا مقام بھی اس کے نزدیک خدا ہے. یعنی امید و حراس ہاردوں میں وہ موحد ہے, امید اور تکیگاہ اس کی اللہ ہے. یعنی موحد غیر خدا سے حراس نہیں رکھتا اور غیر خدا سے امید بھی نہیں رکھتا. سورہ مبارکہ احزاب میں انبیاء و مرسلین اور اولیاء الہی کی صفت ذکر کرتے ہوئے خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, یعنی یہ فقط وہ لوگ جو رسالت خدا اور پیغام الہی پہنچاتے ہیں وہ خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, اور اسی طرح امید میں بھی فقط خدا سے امیدوار رہتے ہیں اور کسی اور سے امید نہیں رکھتے. امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ موحد ہیں لہذا جو بھی خشیت و خوف و امید میں موحد تھے اور غیر خدا سے ڈرتے بھی نہیں تھے. جو کتاب خدا سے آپ نے جو کتاب خدا اور سنت اہل بیت سے استفادہ کیا اس کی بہترین علمی تفسیر بھی کی, حمایت و دفاع بھی کیا اور عمل بھی کیا, اور خدا نے بھی اپنا وعدہ آپ کے متعلق سچ کر دکھایا ان تنصر اللہ ینصرکم, خدا کا وعدہ بھی آپ کے متعلق سچا نکلا. آج جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی برکات لبنان میں ظاہر ہوئی ہیں اور جو کچھ آج آپ لبنان میں دیکھ رہے ہیں یہ 21 سال پہلے امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ سے ایران میں ظاہر ہوا، اور 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے اصالتاً ظاہر ہوا، صاحب وحی کے ہاتھ پر پہلے اور اصالتاً، اور ان کی بتبع اور ان کی شاگردی میں ان کے شاگردوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا۔ خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ حشر میں فرمایا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یعنی یہ مقتدر یہودی مدینے میں جو مالدار بھی تھے اور مسلط بھی تھے، اس طرح سے قہر الہی کا شکار ہوئے کہ تمام وسائل اور امکانات رکھنے کے باوجود بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور تاریخ میں اولین مرتبہ نبی اکرم کے ہاتھ پر یہودیوں کو مدینے سے کوچ کرنا پڑا۔ یعنی یہ نہ دوست کو یقین آ رہا تھا اور نہ دشمن کو باور ہو رہا تھا، نہ تم سمجھتے تھے کہ وہ بھاگ جائیں گے اور وہ نہ خود باور کر رہے تھے۔ خدا نے ان کو مرعوب کیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر ویران کیے، اور مومنین کے ہاتھوں سے ان کے کاشانے ویران ہوئے، اور اس آیہ کے آخر میں فرمایا، اہل بصیرت اس سے عبرت حاصل کریں۔ خداوند تعالیٰ نے جو مطلب سورہ حشر میں بیان فرمایا، 1400 سال بعد ایران میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا، اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ جو شرق و غرب کی طرف سے مورد حمایت تھا بھاگ جائے گا، اور آج 22 سال بعد جو کچھ لبنان میں واقع ہوا یہی ہے کہ کوئی بھی گمان نہیں کر رہا تھا کہ یہودی بھاگ جائیں گے، اور لبنان میں حزب اللہ کے جوانوں کی مقاومت سے خدا نے یہودیوں کو بھگا دیا، اور آج بھی تمام دنیا کے مسلمان خصوصاً ہمارے پاکستانی بھائی اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ یہ وعدہ خدا حتمی اور یقینی ہے۔ لیکن ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو امام خمینی کی طرح حکومت اسلامی کا پاک نظریہ بھی رکھتا ہو، اور حکومت اسلامی تشکیل دینے کا عزم اور اس کا محرک بھی رکھتا ہو۔ اہل عزم ہونا اور اہل جزم ہونا، یہ جزم علمی اور عزم عملی توحید کے سائے میں نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ دشمن اجنبی کو اس حکومت اسلامی کے قلمرو سے باہر کرنے کے لیے ایک جزم علمی کی ضرورت ہے اور ایک عزم عملی کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ امام راحل کے ارتحال ملکوتی کو تمام عالم کے مسلمانوں خصوصاً پاکستانی بزرگوار بہن بھائیوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام اہل اسلام مخصوصاً پاکستانی جوانوں کو حکومت اسلامی کے نظریہ کو روشن کرنے میں اور حکومت اسلامی کی تشکیل کے محرک کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی راہ کا راہی قرار دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ وحدت ملی بھی حاصل ہو جائے، امنیت ملی بھی حاصل ہو جائے، اور یہ سال جو علی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے اس میں جہان اسلام اور مخصوصاً جوانان اسلام یہودیوں کے چنگل سے نجات پا سکیں، اور پوری دنیا کے مسلمان اپنی حریت دوبارہ حاصل کر سکیں۔ غفر اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی اور متوجہ بھی ہیں اس نقطے کی طرف کہ آج محیی اسلام، عزت آور مسلمین، اسوہ اہل بیت، بت شکن زمان حضرت امام امت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 11th یوم رحلت ہے، اور اسی مناسبت سے آپ نے حضرت استاد جوادی عام علی دامہ ذلہ العالی کا پیغام حکیمانہ بھی سماعت فرمایا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ یہ توفیق نصیب ہوئی اور اس عظیم انسان، اس عبد خدا، عبد صالح خدا، اس کی خدمات، اس کے کارنامے، اس کی شخصیت اور اس کی باقیات صالحات جو آج پوری امت کے لیے موجود ہیں، ان کی قدردانی کے لیے مختصر سا وقت ہم بھی یہاں پر صرف کریں. البتہ اتنا سا وقت صرف کر کے ایسے عظیم انسانوں کی ہرگز قدردانی نہیں ہو سکتی، لیکن اس قدردانی کی طرف ایک قدم ضرور ہے. موضوع سیمینار کا فکر امام، اور فکر امام میں بھی مخصوصاً اسلام امام خمینی کی نظر میں. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے اور آپ کی خدمت میں اس مختصر وقت میں امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر اور فکر کے مطابق، اور جو کچھ آپ نے اسلام کو سمجھا اور سمجھایا، اس کے متعلق مختصر معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہو سکیں. لیکن چند جملے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے تاکہ ہمیں اس موضوع کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک مناسب فضا مل جائے کہ کیوں ضرورت پڑی ہمیں ہم فکر امام کا مطالعہ کریں، اور وہ بھی اسلام کو امام خمینی کی نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے امام خمینی نے دیکھا. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن اتارا، اس میں آیات الہی بیان فرمائیں، اور ان آیات الہی کو دو حصے قرآن مجید میں ہی تقسیم کر دیا گیا، محکمات و متشابہات. بعض آیات کو کہا کہ یہ محکم آیات ہیں، بعض آیات کے بارے میں ارشاد خداوند تبارک و تعالی یہ متشابہات ہیں. محکمات کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہن ام الکتاب، یہ اصل ہیں قرآن کی اور تمام دستورات دین اور فرامین اسلام کی اصل اور اساس یہ آیات محکمات ہیں. لیکن قرآن میں متشابہات بھی موجود ہیں. متشابہات کی تفسیر اور ان کے معنی محکمات کے سائے میں معلوم ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ ام الکتاب ہیں اور تمام کتاب کو انہی محکمات کی طرف رجوع دینا چاہیے ہمیں، اور انہی کی طرف رجوع کر کے متشابہات کے معنی بھی ہمیں سمجھنے چاہیے. اور اگر کوئی محکمات کے بغیر متشابہات سے تمسک کرنا شروع کر دے، خود قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں گمراہی ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کا سہارا لیتے ہیں اور متشابہات کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں. یہ قرآن کا اپنا فرمان ہے آیات الہی کے بارے میں. اور آیت کے معنی ہوتے ہیں جو خدا کی طرف ہمیں متوجہ کرے، آیت کے معنی ہے نشانی. اسی معنی میں ہم اپنے بزرگوار اور جید علماء کو بھی آیت ہی کہتے ہیں. آیت اللہ یعنی خدا کی نشانیاں، جس معنی میں قرآنی آیات آیات خدا ہیں، اپنے بزرگ علماء کو ہم اسی معنی میں آیات الہی کہتے ہیں. صرف الفاظ نہیں، اگرچہ ممکن ہے کسی زمانے میں یہ لقب بن کر ظاہر ہو جائیں، لیکن حقیقت میں آیت خدا ہیں. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چونکہ ان کے ذریعے سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو بھی ہم آیت کہتے ہیں. اور جس طرح قرآن کی آیات لفظی، دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی انسانی آیات بھی دو طرح کی ہیں، آیات قرآنیہ محکمات اور متشابہات ہیں ان میں، آیات الہی یا جن کو آیت اللہ کہتے ہیں ہم، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ان میں بھی محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. اور آیات محکمہ کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ ہن ام الکتاب، یہ اصل ہیں. متشابہات بھی قرآنی کا حصہ ہیں، وہ بھی اسلام کا حصہ ہیں، وہ بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن متشابہات سے جب بھی تم نے تمسک کرنا ہے تو محکمات کی روشنی میں کرو، متشابہات کو محکمات کی طرف رجوع دو، تاکہ اس کے بعد آپ کو محکمات کے بھی معنی معلوم ہو جائیں اور متشابہات کے بھی معنی معلوم ہو جائیں. لہذا اب ہم آئیں دیکھیں کہ ہمارے بزرگ علماء تاریخ میں کم نہیں رہے، خصوصاً غیبت کبریٰ کے زمانے میں الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت آج تک جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے زمانے ظہور حضرت حجت تک انشاءاللہ سایہ علماء ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے. لیکن جیسے قرآن کا ارشاد ہے کہ آیات الہی محکمات ہیں ان میں اور متشابہات ہیں، اب ہمیں تلاش کرنا ہوگا ان انسانی آیات میں کون سی آیات محکم ہیں اور کون سی آیات متشابہ ہیں، تاکہ ہم محکمات سے تمسک کر سکیں اور متشابہات کو محکمات کی طرف رجوع دے سکیں. حضرت امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ، بلا شک انسان شہادت دے سکتا ہے اس بات پر کہ خدا کی محکم آیات میں سے ہیں، آیت اللہ تو ہیں لیکن آیت اللہ محکمہ، محکم آیات خدا میں سے ہیں، اور محکم ہی اصل ہوتا ہے، متشابہات کو محکم کے سائے میں پرکھا جاتا ہے. لہذا تمام تاریخ میں جیسا سراسر قرآن میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک محکم آیات سے پہلے نازل ہونے والی آیات اور محکم آیات کے بعد نازل ہونے والی آیات، ہم ان سب کو محکم آیات پر پرکھیں گے. اگر محکم آیات کے مطابق ہوئیں یہ آیات، ہم ان آیات کے معنی اپنا لیں گے، اور اگر محکم آیات کے مطابق ان آیات کے معنی نہ ہوئے تو ہم محکم آیات سے پوچھیں گے کہ ان آیات کے معنی کیا ہیں، مراد کیا ہیں. اسی طرح جتنے بھی علماء بزرگوار گزرے ہیں تاریخ میں، جن کے حالات زندگی ہم نے پڑھے، جو آج موجود ہیں، جو تاریخ میں گزر گئے اور جو آئندہ آئیں گے، ان سب کے لیے ہمارے پاس کچھ محکم اسوے موجود ہیں، تاکہ ہم ان آیات الہی کو ان پر پرکھیں. اور محکم ترین آیت خدا انسانی جو معصومین کے بعد ہمیں میسر آئی، جو نعمت کی صورت میں، وہ ذات گرامی حضرت امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ ہے. لہذا یہ اسوہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے اسوہ ہیں، بلکہ تمام علماء کے لیے، تمام آیات کے لیے، تمام فقہا کے لیے، تمام معلمین بشریت کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک آیت محکم ہے. اور آیت محکم سے ہم نے سیکھنا ہے، اور باقی آیات کے معنی بھی اس کے سائے میں ہم نے پوچھنے ہیں. امام خمینی کو یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ عظیم کارنامہ جو آپ نے انجام دیا، جس نے دنیا کو حیران کر دیا، جیسا کہ حضرت استاد کے پیغام میں آپ نے سماعت فرمایا کہ امام خمینی نے وہ کام کیا کہ جو نہ مسلمانوں کو یقین آ رہا تھا اور نہ کفار کو علم تھا کہ یہ کچھ ہو کر رہے گا، نہ شاہ کو یہ گمان تھا اور نہ مسلمان یہ تصور کر سکتے تھے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے دست مبارک پر یہ سب کچھ ہوا. وہ کون سی چیز تھی جس نے امام میں یہ قوت اور یہ توانائی اور یہ قدرت پیدا کر دی؟ بہت سارے عوامل ہیں کہ کسی اور فرصت میں ان عوامل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اہم ترین نقطہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے اس کارنامے میں مؤثر ہے، وہ آپ کی شناخت اور فہم اسلام ہے. جس طرح سے امام خمینی نے اسلام کو پہچانا، اس پہچان کو بڑا اہم دخل ہے اس میں، اس شناخت کو بڑا اہم دخل ہے اس میں. اگر یہ شناخت نہ ہوتی اسلام کے بارے میں اور اس پیرائے میں اسلام کو نہ سمجھا ہوتا، شاید یہ کارنامہ انجام نہ پاتا، بلکہ یقیناً نہ ہو سکتا. اور اگر وہی معمول کی شناخت ہوتی، وہی رائج شناخت ہوتی جو امام سے پہلے بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھی، اس شناخت کے ذریعے، اس پہچان کے ذریعے، اس معرفت کے ذریعے اتنا عالمگیر کارنامہ انجام دینا جو رہتی دنیا تک اثر انداز رہے گا انشاءاللہ، یہ مشکل تھا انسان کے لیے اس کو تصور کرنا. امام خمینی، سب سے پہلی چیز جو شناخت اسلام کے متعلق ضروری ہے وہ دو نقطے ہیں، امام کی شناخت ہو یا کسی اور شخص کی شناخت ہو اسلام کے متعلق. پہلا نقطہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک کامل دین ہے. خود قرآن کی شہادت کے مطابق الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے یہ، اور مکمل ضابطہ حیات ہے. چونکہ ہدایت بشر ہے، جتنی بھی انسان کی زندگی کے پہلو ہیں وہ سب کے سب خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں بیان فرمائے، اور اسلام کا بہترین مسودہ قانون قرآن مجید ہے. پہلی خصوصیت جو اسلام کے اندر موجود ہے اور قرآن کے اندر، وہ جامعیت ہے. اسلام ایک جامع دین ہے. جامع دین کو سمجھنے کے لیے ایک جامع انسان کی ضرورت ہوتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ ایک آئین، ایک قانون، ایک مکتب، ایک مذہب، ایک مسلک جامع ہو، اس کے گوناگون ابعاد اور گوناگون پہلو ہوں، اور اس کو سمجھنے والا انسان وہ ادھورا ہو، وہ ناقص ہو، وہ اتنا جامعیت نہ رکھتا ہو. ادھورا انسان کبھی بھی جامع مکتب کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. بس پہلا نقطہ جو شناخت اسلام کے لیے ضروری ہے وہ جامعیت ہے، اور دوسرا نقطہ وہ گہرائی اور عمیق ہونا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میں یہ دونوں نقطے بہت ہی بدرجہ اتم موجود تھے. آپ کی ذات میں جامعیت موجود تھی، اس جامعیت ذات نے اسلام کی جامعیت کو درک کرنے کے قابل بنا دیا، اور پھر آپ کی ذات میں ایک عمق بھی موجود تھا. اس عمق اور گہرائی نے آپ کو اسلام کی گہرائی تک اتار دیا، اور اسلام کی گہرائی میں جا کر اسلام کو سمجھنے کے قابل بنا دیا. لیکن انسان کی شخصیت میں جامعیت کیسے آ جاتی ہے؟ حقیقت میں وہ تعلیم اور وہ تربیت جو انسان حاصل کرتا ہے، وہ علوم جو انسان پڑھتا ہے اور انسان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، انسان کی ذات اور شخصیت میں جامعیت یہ علوم عطا کرتے ہیں. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس مرحلے میں، تعلیم و تربیت کے مرحلے میں، ایک عمر دراز بسر کی. البتہ سبھی نے کی، یہ کوئی خصوصیت امام کی نہیں تھی، بلکہ تمام فقہاء اعظام و علماء کرام ایک عرصہ دراز علوم حاصل کرنے میں اور تعلیم میں لگا دیتے ہیں. امام نے بھی یہ مرحلہ طے کیا، اور اس عظیم مرحلے میں امام کے اندر جو جامعیت پیدا ہوئی وہ اس حوالے سے پیدا ہوئی کہ یہ علوم گوناگون جو انسان کی شخصیت میں جامعیت ایجاد کرتے ہیں وہ امام نے حاصل کیے. صرف ایک پہلو نہیں تھا امام کی زندگی میں، صرف ایک علم لے کر تمام عمر اس پر نہیں بسر کر دی تاکہ امام کی فقط ایک آنکھ کھل جائے اور ایک آنکھ سے اسلام کو دیکھیں، اسلام کو صرف ایک زاویے سے دیکھیں، ایک علم کی عینک اپنی آنکھ پہ لگا کر فقط اسی عینک سے دیکھیں. اب یہ تو طبیعی بات ہے، جیسے آپ جس رنگ کی عینک اپنی آنکھ پر چڑھائیں گے آپ کو باہر کا منظر اسی طرح کا نظر آئے گا. اگر سیاہ عینک لگا لیں سارا جہان آپ کو سیاہ نظر آئے گا، اگر کبود عینک لگا لیں ساری دنیا آپ کو کبود نظر آئے گی، اگر آپ کوئی اور رنگ اپنی آنکھوں پر چڑھا لیں، عینک شیشہ لگا لیں، تو ساری دنیا آپ کو ایسی نظر آنا شروع ہو جائے گی. درواقع جب انسان علم حاصل کرنے کے مرحلے میں ہوتا ہے، شناخت کی عینک چڑھا رہا ہوتا ہے گویا اپنی آنکھوں پر، اور اس مرحلے میں اس کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ میں کون سی عینک لگاؤں تاکہ جس کے ذریعے سے صاف اور شفاف نگاہ کر سکوں میں باہر کے منظر کو اور اسلام کو. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو علوم حاصل کیے ان میں اتنی جامعیت تھی کہ آپ کی ذات میں بھی یہ جامعیت آ گئی. لہٰذا آپ دیکھیں کہ رائج علوم ہوں یا غیر رائج علوم ہوں، کوئی ایسا علم جو اسلام کی فہم میں ادنا دخالت رکھتا ہو اور امام نے اس کو حاصل نہ کیا ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا. عرفان اسلامی اپنے اعلیٰ درجے پر، فلسفہ اسلامی اپنے اعلیٰ درجے پر. آپ صرف عرفان و فلسفہ کے استاد نہیں تھے بلکہ آپ ایک فیلسوف بھی تھے، ایک عمیق ترین فلسفی نظریات کے مالک بھی تھے. اگرچہ آپ کی شخصیت جو باہر زیادہ نمایاں ہوئی وہ ایک فقی کی حیثیت سے ہوئی، لیکن اس فقی کی ذات کے اندر گناگن علوم موجود تھے، اور جتنی فقاہت میں آپ کا رسوخ تھا اتنا یا اس سے کہیں زیادہ آپ کا رسوخ عرفان و فلسفہ میں موجود تھا، منطق میں موجود تھا، ادبیات میں موجود تھا، تاریخ میں موجود تھا، اور جتنے علوم و فنون آپ تصور کر سکتے ہیں کہ فہم دین و قرآن میں دخیل ہیں وہ آپ نے ان کو آخری اور نہائی درجے تک ان کو حاصل کیا. ان علوم نے امام کی ذات میں ایک جامعیت پیدا کر دی، اور ساتھ ہی پھر امام وہ سطحی نگاہ کرنے والے انسان نہیں تھے، سطحی نگر اور سرسری نگر نہیں تھے. یعنی یوں نہیں کہ امام کی نگاہیں فقط پردوں پہ پڑتی تھیں اور حجاب پہ پڑتی تھیں اور فقط الفاظ پہ پڑتی تھیں، بلکہ الفاظ کو چیر کر الفاظ سے ماورا ان کے معانی تک بھی پہنچ جاتی تھیں، اور یہ ظاہری حجاب اور ظاہری اصطلاحات ان سے عبور کر کے امام کی بصر و بصیرت ان حقائق تک بھی پہنچ گئی جو ان ظواہر کے پیچھے جو حقائق کار فرما تھے. لہٰذا جہاں پر آپ نے فقہ کو پڑھا فلسفہ فقہ کو بھی پڑھا، جہاں پر آپ نے اخلاق کو پڑھا فلسفہ اخلاق کو بھی پڑھا، جہاں پر آپ نے دین کو سمجھا فلسفہ دین کو بھی سمجھا، اس کے ماورا پوشیدہ حکمت کو بھی آپ نے سمجھا. اس چیز نے آپ کی ذات کے اندر ایک عمق اور ایک گہرائی کو ایجاد کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جامع ترین فہم اور ایک عمیق ترین فہم پیدا ہوئی، اور اس ذات نے اور اس شخصیت نے آ کر ان دو خصوصیتوں کے ساتھ اسلام کو پڑھا اور اسلام کو دیکھا ایک عرصہ دراز تک. لہذا طالب علمی کا زمانہ گزرا، اس کے بعد آپ کی تدریس کا زمانہ گزرا، آپ کے اجتہاد کا زمانہ گزرا. اس زمانے میں شاید کوئی آپ کو اتنا جانتا بھی نہیں تھا، یہ اوزہ علمیہ قوم میں آپ کی عمر کا یہ حصہ صرف ہوا. اب جبکہ یہ گہرائی اور یہ جامعیت آپ کی ذات میں پیدا ہوئی، اس فہم کو لے کر اب امام نے دیکھا کہ اسلام میں صرف یہ وہی فہم نہیں ہے جس طرح سے امام نے اس کو سمجھا، بلکہ گوناگون فہم موجود ہیں، بلکہ آ کر دیکھا کہ اسلام کی موجودہ شکلیں اور موجودہ تفسیریں بھی موجود ہیں. جو کچھ خود سمجھا اس کو بھی دیکھا ایک طرف، اور جو کچھ دوسروں نے سمجھا ہوا تھا اور جو کچھ اسلام کی مختلف شکلیں موجود تھی ان کو بھی دیکھا، اور ان میں امام کو بہت بڑا فرق نظر آیا، بہت بڑا اختلاف نظر آیا. اسلام کی رائج اور موجودہ شکل میں اور وہ جو کچھ اسلام کے اصلی اور حقیقی منابع سے خود انہوں نے اسلام کو سمجھا، اس میں بہت زیادہ فاصلہ دیکھا امام نے، بہت فرق محسوس ہوا امام کو. اس فرق کو اب سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو بیان بھی کیا. اس فرق کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک آ کر بیان فرمایا، فرمایا کہ اسلام کی دو شکلیں ہیں، اسلام ایک اسلام نہیں ہے بلکہ دو اسلام ہیں. کون سے دو اسلام؟ آپ نے ان کا باقاعدہ نام بھی رکھا، اور وہ نام جو بہت زیادہ معروف بھی ہے. اب معلوم نہیں ہمارے اس معاشرے میں اور ہمارے اس کلچر میں کس حد تک وہ اصطلاحات رائج ہوئیں اور کس حد تک ہم نے ان کو اپنایا اور کس حد تک ان کی تفسیر کی، وہ ایک الگ مطلب ہے. لیکن خمینی شناس معاشروں میں اور اسلام شناس معاشروں میں یہ دو اصطلاحیں بہت زیادہ شناخت شدہ اور معروف اصطلاحیں ہیں. ایک اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اسلام امریکائی. یہ امام کی اپنی دو اصطلاحیں تھیں، اسلام ناب محمدی اور اسلام امریکائی. فارسی اصطلاح اسلام میں ناب، ناب کہتے ہیں خالص اور حقیقی کو، اسلام ناب محمدی یعنی وہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کی حقیقی صورت پیش کی اور خداوند تبارک و تعالی نے جو صورت بیان کی وہ مراد تھی اسلام ناب سے، یعنی اسلام حقیقی. اب اگر گفتگو کے اندر اسلام ناب کا کلمہ استعمال ہو تو آپ اس سے وہی اسلام حقیقی مراد لیں. اور دوسری اصطلاح یہ بیان فرمائی کہ اس کے مقابلے میں ایک اسلام امریکائی ہے. یہاں تھوڑا سا ان اصطلاحات کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. اسلام ناب اور اسلام خالص یا اسلام امریکائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اسلام جو خدا نے روانہ کیا اور ایک مطلب ایک اسلام جو امریکہ نے بنایا تدوین ہوا. نہ امریکہ میں کوئی اسلام تدوین نہیں ہوا، نہ امریکی پارلیمنٹ نے آج تک کوئی اسلام کا مسودہ لکھا ہے یا انہوں نے کوئی قرآن بنایا ہے یا اس کے مقابلے میں کچھ پیش کیا ہے، ایسے نہیں ہے. اسلام امریکائی سے مراد در حقیقت اسلام کی دو صورتوں کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو نام کی شکل دے دی گئی. یعنی دو متضاد صورتیں آپس میں، ایک وہ اسلام کا اصلی چہرہ اور ایک اسلام کا مسخ شدہ چہرہ، پائمال چہرہ، تحریف شدہ چہرہ، تفسیر شدہ چہرہ. اور مسخ شدہ چہرہ چونکہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں حکمرانوں نے اور مسلط طاقتوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. آپ کے ملک میں بھی اس کی مثالیں کم نہیں ہیں کہ جہاں پر مکار حکمرانوں نے، جابر اور ظالم حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنی حکومت کو بیشتر دوام دینے کے لیے اسلام کا سہارا لیا انہوں نے. وہ اسلام جو کسی حکمران کے کام آ جائے، وہ مسخ شدہ چہرہ اسلام کا جو کسی طاقت کے کام آ جائے، جو اپنے ظلم و ستم کی توجیہ اور تعویل کے کام آ جائے، وہ اسلام ہر دور میں رہا ہے. یعنی صدر اسلام سے لے کر آج تک اسلام کی یہ دو صورتیں رہی ہیں. آج اگر اس کو اسلام امریکائی امام نے کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا یہ صورت ہے، نہ ہمیشہ رہی ہے. امریکہ نے آج اس کو اپنے لیے اپنایا اور وسیلہ قرار دیا ہے، ورنہ امریکہ سے پہلے دوسری طاقتوں نے اس کو وسیلہ قرار دیا اور ان طاقتوں سے پہلے دوسری طاقتوں نے اس کو وسیلہ قرار دیا. آپ اگر تاریخ اسلام میں غور کریں تو ہمیشہ یہ دو صورتیں نہیں ہیں. صدر اسلام میں اسلام علوی اور اسلام اموی، ایک وہ اسلام جو علوی اسلام تھا اور ایک وہ جو بنو امیہ کے حکمرانوں نے جس اسلام کو مسخ شدہ چہرہ اسلام کا جو انہوں نے متعارف کروایا اور جس کا سہارا لیا اور جس کی ترویج کروائی، یہ وہی اسلام ہے جس کو آج امام نے اسلام امریکائی کہا ہے. یعنی تاریخ میں نام بدلتے رہے ہیں، مسخ شدہ چہرہ وہی رہا ہے. اسلام امریکائی اسلام اموی ہے، یہی اسلام عباسی رہا ہے، یہی اسلام عثمانی رہا ہے، یہی اسلام جس ملک میں پہنچا بلاخر اس نے وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ ایک ربط پیدا کر لیا اور ان حکمرانوں نے اس اسلام کا بخوبی سہارا لیا. اب دور نہ جائیں، دوسرے ممالک کی مثال نہیں لیں، ہم اپنے ملک کی مثال لیتے ہیں. یہ اسلام جب برصغیر میں پہنچا تو اس کی دو صورتیں تھیں، ایک اسلام خالص اور ایک اسلام امریکائی. لیکن چونکہ اس وقت تو امریکہ ایک سپر پاور نہیں تھی، جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو انگریز تھے اس وقت کی طاقت، لہذا وہ ایک اسلامی انگلیسی تھا، وہ ایک برطانیائی اسلام تھا، نہ امریکائی اسلام. چونکہ اس وقت امریکہ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ برطانیہ نے فائدہ اٹھایا، لہذا خواہ وہ مقامی حکمران ہو یا باہر سے آئے ہوئے حکمران ہو، انہوں نے بھی اسلام کا سہارا لیا اور انہوں نے بھی اسلام کی وہ مسخ شدہ چہرہ پیش کیا اور اس کی حمایت کی. وہ راجہ اور مہاراجہ کا دین، راجاؤں کے آداب و رسوم، راجاؤں کی سنتیں، مہاراجاؤں کے اپنے آداب و روایات، انہوں نے آ کر اس کو اسلام کا حصہ بنا دیا. کوئی بھی شکل ہو، آج جو آپ کے سامنے شکل موجود ہے اسلام کی رائج شکل ہے، اس علامتوں کو پہچان کر بخوبی سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سی چہرہ ہے، آیا مسخ شدہ چہرہ ہے اسلام کا یا وہ حقیقی چہرہ ہے یہ اسلام کا. اس کی علامتیں ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی، جو امام نے خود پہچانا اسلام کو اور پہچانوایا اسلام کو، وہ آئیں ہم دیکھیں مشاہدہ کریں وہ کیا ہیں. راجاؤں کا دین، مہاراجاؤں کا دین، وہی اموی اسلام ہے. یعنی یہ دین ایک دن بنو امیہ کے حکمرانوں کے کام آیا، ایک دن مہاراجہ کے کام آیا. یہ دین ایک دن بنو عباس کی حکمرانی کے کام آیا، ایک دن یہ راجاؤں کے کام آیا ہندوستان میں. یہ دین ایک دن عثمانیوں کے کام آیا اور انہوں نے اس کے نام پر خلافت اور سلطنت قائم کی، اور ایک دن ہندوستان میں آیا اور یہاں پر آ کر راجاؤں نے اور پادشاہ زادوں نے آ کر اس کے سہارے آ کر اپنی راجدہانیاں قائم کی اور اپنی سلطنتیں قائم کی انہوں نے، اور یہی پھر دوسری قوموں میں انہوں نے منتقل کر دیا۔ بس یہ شکلیں ہمیشہ رہی ہیں۔ اسلام امریکائی کا مطلب نہیں جو امریکہ میں بنا ہے، بلکہ وہ اسلام جو امریکی قدرت کے کام آ جائے، وہ جو اس کے ساتھ سازگار ہو جائے، وہ جو اس کے ساتھ ہمانگ ہو جائے، وہ جو اس کے ساتھ سازش کر لے، وہ جو اس کو تسلیم کر لے، وہ جو اس کے ساتھ مل بیٹھے، وہ جو اس کی خیانتوں کو اور جنایتوں کو قبول کرے اور ان پر مہر تصدیق لگا دے، ایسا اسلام ہر دور میں رہا ہے۔ امام خمینی نے جس زمانہ طالب علمی میں اسلام کو سمجھا، اور ان دو خصوصیتوں کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ جو سمجھا، اور پھر اس کو اسلام کی موجودہ شکل کے ساتھ جب دیکھا، تو فوراً اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام ایک اسلام نہیں ہے، اسلام دو اسلام ہیں۔ ایک اسلام حقیقی جو رائج نہیں ہے، جو نایاب ہے، جو فقط آپ کو ملے گا قرآن میں ملے گا، جو کتابوں میں ملے گا فقط، جو تفسیروں میں صرف ملے گا آپ کو، جو صرف زبانوں پر ملے گا، لیکن ایک عملی اور رائج صورت جو لوگوں کی سیرت میں موجود ہے، یہ کوئی اور اسلام ہے۔ اب اسلام سے مراد فقط آپ کا ذہن کسی فرقے کی طرف نہ چلا جائے، بلکہ تمام فرقوں میں یہ دو صورتیں موجود ہیں۔ آپ اگر اسلام اسلام کہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ اسلام ناب سے مراد تشیع ہے اور اسلام امریکائی سے مراد غیر شیعہ فرقے ہیں، نہ، یہ اس طرف ذہن نہ جائے، بلکہ امام نے حوزے میں بیٹھ کر جو اسلام پڑھا وہ شیعہ اسلام تھا، یا شیعہ کی جو صورت رائج تھی اسی کو پڑھا، اسی کے اندر دو صورتیں امام کو نظر آئیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، ایک تشیع ناب محمدی اور ایک تشیع امریکائی۔ ایک وہ تشیع جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ایک وہ تشیع جو قرآن نے بیان کیا، ایک وہ تشیع جو رسول اللہ نے بیان کیا، ایک وہ تشیع جو اہل بیت نے بیان کیا، اور ایک وہ تشیع جو رائج تھا، جو امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک وہ تشیع جو لوگوں نے اپنایا ہوا تھا، ایک وہ تشیع جو دوسرے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ حتیٰ ایران میں بھی شہنشاہ شیعہ تھا، رضا شاہ نے جس تشیع سے استفادہ کیا، جو تشیع رضا شاہ کے کام آتا تھا، یہ بھی ایک تشیع تھا، یہ وہی تشیع امریکائی تھا۔ لہذا امام نے آ کر اس تشیع میں اور اس تشیع میں بھی فرق کیا۔ لہذا یہ نہ سمجھیں آپ کے اسلام ناب سے مراد جو بھی تشیع کی شکل ہو وہ ہے اسلام حقیقی سے، اور اسلام غیر حقیقی سے مراد شیعہ کے مقابلے میں جو تصور ہو۔ البتہ ایسے ہی ہے، اسلام ناب وہی جو تشیع کی صورت میں ہے، لیکن تشیع کی پھر خود کئی صورتیں ہیں۔ ایک وہ جو امریکائی تشیع ہے، اور دیکھا آپ نے کہ شہنشاہ کا مذہبی تشیع تھا، شہنشاہ کی ساواک اور وہ بدنام زمانہ اس تنظیم کا نام بھی، ان جلادوں کا مذہبی تشیع تھا، اور ان درباریوں کا مذہب بھی تشیع تھا، اس فوج کا مذہب بھی تشیع تھا، اس پولیس کا مذہب بھی تشیع تھا، اور ان شکنجہ دینے والوں کا مذہب بھی تشیع تھا، اور ان مخالفین اور روحانیت کے مخالفوں کا مذہب بھی تشیع تھا۔ ایک وہ تشیع اور ایک یہ تشیع، یہ دو صورتیں امام نے پہلی صورت میں بانپ لیں کہ یہ اصلی مشکل ہے۔ یہ اور جامعیت، توجہ فرمائیں آپ، جب تک انسان اسلام کی جامعیت تک نہ پہنچ جائے، اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اور سب سے بڑا المیہ امام نے اسی کو قرار دیا۔ اگر آپ نے وہ پیغام جو امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے ملت پاکستان کے نام بیان فرمایا تھا، خطاب کر کے ملت پاکستان کو اور جوانان پاکستان کو مخاطب کر کے جو پیغام دیا، یعنی اس میں امام کے مخاطب ایرانی نہیں ہیں، اس میں امام کے مخاطب دنیا کے اور لوگ نہیں ہیں، صرف اور صرف اس خطے کے لوگ اور آپ ہیں، صرف آپ کو مخاطب کر کے یہ امام نے یہ جملہ فرمایا۔ البتہ ایک طولانی پیغام ہے، اس میں ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا جو روح کلام امام ہے۔ بعد میں جائیں اس کلام کو جا کر، اس پیغام کو جا کر مطالعہ فرمائیں آپ۔ روح پیغام امام اس کلام میں، ویسے تو ایک احساساتی جملہ بھی تھا شہید کے بارے میں جو ہم سب کو یاد ہے، اور ہم نے بہت زیادہ اس کو لکھا بھی ہے، پرچار بھی کیا ہے، کہ من فرزند عزیزی را از دست دادام، یعنی یہ شہید میرے عزیز فرزند تھے جو میرے ہاتھ سے چلے گئے۔ یہ امام کا ایک جملہ تھا، البتہ بہت ہی معنی خیز جملہ تھا یہ بھی شہید کی شخصیت کے بارے میں، لیکن اس پیغام کے اندر جو ہمیں مخاطب کر کے پیغام دیا امام نے وہ یہ تھا۔ فرمایا کہ یہ حقیقت توجہ فرمانا، میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر یہ حقیقت اہل مدرسہ، حوزہ علمیہ، علماء، روحانیت اور اہل دانش اس حقیقت کو بیان کر چکے ہوتے کہ ایک ہی مکتب کے اندر دو متضاد راہیں اور دو متضاد فکر موجود نہیں ہو سکتے، اگر یہ حقیقت ان حوزوں نے اور مدرسوں نے بتائی ہوتی تو یہ شہید آج ہمارے پاس زندہ ہوتا۔ میں پھر اس جملے کو عرض کرتا ہوں، بہت غور طلب جملہ ہے یہ، کہ اگر یہ حقیقت مدرسوں نے اور علماء نے بیان کی ہوئی ہوتی کہ ایک ہی مکتب و مذہب کے اندر دو متضاد تصویریں اور دو متضاد تفسیریں اور دو متضاد فکر جمع نہیں ہو سکتے، موجود نہیں ہو سکتے، اگر یہ حقیقت بتا دی گئی ہوتی تو یہ شہید عزیز آج ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ یعنی امام کے نزدیک شہید حسینی، ان کی شہادت بھی اسی چیز کے زمرے میں تھی، ان کی شہادت بھی اسی کا ایک حصہ تھا کہ چونکہ اسلام کی یہ دو صورتیں صحیح نہیں سمجھی گئیں، ان میں فرق نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ شہید ہو گئے۔ اور پھر امام نے اسی پیغام میں فرمایا کہ جب تک اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھ جاتا، ہر چندگاہ آپ دیکھیں گے کہ ایک پاک باز سینہ دشمن کے زہر آلود تیروں کا نشانہ بنے گا اور گولیوں کا نشانہ بنے گا۔ یعنی امام نے فرمایا کہ جب تک اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھ جاتا، یہ شہادتیں رکیں گی نہیں، بس ضروری ہے کہ اس حقیقت سے پردہ اٹھنا چاہیے، اور سب سے پہلے امام نے خود اس حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ فرمایا کہ اسلام کی دو صورتیں ہیں، اسلام حقیقی اور اسلام امریکائی۔ اب پھر آ کر ہر ایک کی ایک ایک خصوصیت بھی بیان کی۔ اب مختصر وقت ہے، اس میں میں آپ کی خدمت میں امام کے پیام کے اقتباس زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہتا تھا، اور جو باتیں خود آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام نے جس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کیا اور اس پر بہت تاکید کی، وہ یہ کہا کہ اسلام گم ہو چکا ہے۔ توجہ فرمانا، کس دور میں امام نے یہ جملہ کہا؟ فرمایا کہ اسلام گم ہو چکا ہے، آپ کو چاہیے اسلام کو ڈھونڈو، تلاش کرو، یوں نہیں کہ جہاں بھی جاؤ گے اسلام آپ کو نظر آئے گا۔ میں عیناً امام کا کلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کیا مقصود ہے۔ یہ کتاب ہے، امام کے کلمات کی ایک سیریز ہے اور اسی کی ایک پانچویں جلد ہے یہ، کہ تمام اس میں امام کے کلمات موجود ہیں۔ مسلمین باید اسلام را پیدایش کنن، اسلام از دستشون فرار کر دے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کو ڈھونڈیں، اسلام مسلمانوں سے فرار ہو چکا ہے۔ ما الان اسلام را نمی دانیم چیست، آج ہم نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے۔ این قدر بے مغز ما خاندہ است این غرب و این جنایتکارها کہ اسلام را ما گمش کر دی، اس قدر ہمارے کانوں میں پھونکا گیا کہ ہم اسلام کو ہی گم کر بیٹھے، اسلام کھو گیا ہمارے ہاتھوں سے۔ تا اسلام را پیدا نہ کنید نمی توانید اصلاح بشوید، جب تک آپ اسلام کو نہیں ڈھونڈ لیتے اس وقت تک آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اذان مرکز کے کعبہ معظمہ ہست و مرکز اجتماع مسلمین ہست، در ہر سال گرفتے تا آخر بلاد مسلمین اسلام گم است نمی دانند جیست، و لہذا مسلمین جم می شوند در مکہ معظمہ در یک محلی کے خدای تبارک و تعالی ان محل را قرار داده برای اجتماع مسلمین، اجتماع معنوی مسلمین جم می شوند و نمی دانند چه می کنند، استفادہ اسلامی از آن نمی کنند۔ توجہ فرمائیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں، اپنی حکومت کے زمانے میں حوزہ علمیہ موجود ہے، دنیا میں بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیاں موجود ہیں، اتنے زیادہ علماء موجود ہیں تمام فرقوں کے، اپنے مذہب تشیع میں لاکھوں روحانیت موجود ہے۔ اب ہمارے ہاں متاسفانہ کم ہیں، لیکن آپ ایران کے اندر جا کر دیکھیں، عراق کے اندر جا کر دیکھیں، لبنان کے اندر جا کر دیکھیں، ان علماء کے ہوتے ہوئے، مراجع کے ہوتے ہوئے، درس و باس کے ہوتے ہوئے، درس خارج کے ہوتے ہوئے، اتنی بیشتر تفسیروں کے ہوتے ہوئے، اتنی نشریات کے ہوتے ہوئے، اور پھر غیر شیعہ حلقوں میں چلے جائیں آپ، مصر جیسی عظیم یونیورسٹی الازہر کے ہوتے ہوئے، دانشگاہ مکہ ام القرآن کے ہوتے ہوئے، مدینہ یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے، پاکستان میں اتنے علماء کے ہوتے ہوئے، اور اتنی مساجد کے ہوتے ہوئے، اتنی امام بارگاہوں کے ہوتے ہوئے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ امام یہ فرما رہے کہ اسلام گم شدہ، اسلام گم ہو چکا ہے، اسلام کو ڈھونڈو، یعنی اسلام گم ہو چکا ہے ڈھونڈو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، نمازیں پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، حوضوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈھونڈو اس کو، یہ وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کو تلاش کرو، اسلام گم شدہ است، فرار کردہ است، اسلام فرار کر گیا تمہارے ہاتھوں سے۔ اسی کلام میں آگے جا کر پھر امام نے اس جملے کو تکرار کیا، باید عرض کنم کہ تا ملت شرق خودش نفهمد۔ اب یہ آرے اس میں تفصیلی پیغام ہے، میں آپ کی خدمت میں فقط اقتباس پیش کر رہا ہوں، یعنی اسی موضوع پر، باید عرض کنم کہ تا ملت شرق خودش نفهمد این معنی را کہ خودش ہم یک موجودی است۔ فرمائے کہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب تک مشرقی اقوام کو یہ باور نہ ہو جائے کہ وہ بھی موجود ہیں اس کائنات میں، خودش ہم یک ملتی ہاست، شرک ہم یک جائی ہاست، نمی تواند استقلال خودش را به دست بیاورد۔ اینا در طول زمانهای بسیار طولانی به تبلیغات بسیار زیاد حتی به دست خود قشرهای ملتها خود حکومت طوری کردن که ملت شرق خودش را به کلی در مقابل غرب و در مقابل ابر قدرتها باخته است و گم کرده است۔ فرمایا کہ جیسے اسلام کو کھو بیٹھے ہیں، اپنی حیثیت اور اپنی موجودیت کو بھی کھو بیٹھے ہیں، اپنی اساس کو بھی کھو بیٹھے ہیں، اور پھر یہ فرمایا مکتب اشرا گم کردہ است، مکتب بزرگ اسلام کے راہ سے ہمیں مکاتب است و در شرق است، شرق اورا گم کردہ است۔ فرمایا کہ سب سے بڑا مکتب، جامع ترین مکتب جو مکتب اسلام ہے، ملت مسلمہ اس کو گم کر چکی ہے، آج اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ جملہ معمولی نہیں ہے، میں پھر اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام نے یہ جملہ اس قحط کے زمانے میں نہیں فرمایا کہ جب کوئی عالم نہیں تھا، جب کوئی مجتہد نہیں تھا، جب کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی، بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ فرمایا کہ اسلام گم ہو چکا ہے۔ فرما یہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ آج موجود ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو خدا نے بیان فرمایا، نازل کیا، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، یہ اسلام محمدی خالص نہیں ہے، یہ اسلام دوسروں نے بنایا ہے، یہ مسخ شدہ اسلام ہے، یہ تحریف شدہ اسلام ہے، یہ بی روح اسلام ہے، یہ مردہ اسلام ہے، یہ لاش ہے اسلام کی، نہ خود اسلام ہے یہ۔ خب اب ضرورت اس بات کی پڑی کہ اسلام کو ڈھونڈا جائے، اب خود امام نے بھی ڈھونڈا، یوں نہیں کہ دوسروں کو کہا، پہلے خود ڈھونڈا، آیا مل گیا یا نہیں ملا، امام کو مل گیا یہ اسلام، لہذا دوسروں سے کہا کہ تم بھی ڈھونڈو، تلاش کرو اس اسلام کو۔ امام نے جو ڈھونڈا، مل گیا اسلام، اسلام خالص، پھر آ کر اس کو پہچانوایا، لوگوں کے سامنے اس کو متعارف کروایا، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا اور اس کی خصوصیات بتائیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں، اسلام حقیقی کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت جو امام نے بیان کی، نہ اسلام رائج، نہ اسلام امریکائی، وہ اسلام امریکائی بعد میں آپ کی خدمت میں اس کی خصوصیات امام کی زبان سے بیان ہوگی، اسلام رائج کی خصوصیات، اسلام امریکائی کی خصوصیات اور اسلام حقیقی کی خصوصیات۔ حقیقی اسلام کی پہلی خصوصیت جو امام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اسلام جامع ترین مکتب ہے، اسلام ناقص نہیں ہے، ادھورا نہیں ہے، ایک پہلو نہیں ہے اسلام میں فقط، اسلام میں جامعیت موجود ہے، اور وہ اسلام جو گم ہو چکا ہے تمہارے ہاتھ سے وہی اسلام جامع ہے۔ آج تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ وہ اسلام جامع نہیں ہے، جو خدا نے اتارا یہ وہ نہیں ہے، تم نے اس کا ایک حصہ پکڑ لیا اور ایک حصے کو تم کل اسلام سمجھنے لگے، لہذا یہ فرمایا کہ اسلام حقیقی و اسلام ناب وہ اسلام جامع ہے۔ اسلام جامع کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، میں پھر امام کا جملہ آپ کی خدمت میں، عبارت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی خصوصیت اسلام کی جامعیت ہے، اسلام برائے شما و برائے ہمیں بشر و برائے ہمیں تو دہائے عالم تحفہ آوردہ است۔ اسلام نے آپ کے لیے، تمام بشر کے لیے اور تمام طبقات کے لیے اسلام ایک تحفہ لے کر آیا ہے، تحفہ ہمگانی، ایک عمومی تحفہ ہے۔ و برائے ہمیں و در راہ سے برنامہ اسلامی ہدایت است کہ شمارا ہدایت کو ند براہی کہ ہم دنیا شما تعمیر بشود و معمور بشد و ہم آخرت شما۔ یعنی سب سے پہلی جامعیت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام فقط تمہاری آخرت سنوارنے نہیں آیا بلکہ تمہاری دنیا سنوارنے بھی آیا ہے۔ لہذا یہ فرمایا کہ یہ اسلام رائج، اس سے آخرت تو تم سنوار رہے ہو لیکن دنیا تمہاری نہیں سنوار رہا، لہذا یہ اسلام خالص نہیں ہے۔ چونکہ اسلام خالص وہ نہیں ہے جو صرف آخرت بنائے انسان کی، جو صرف ثواب کے لیے خدا نے نازل کیا ہو، بلکہ پہلے دنیا بنائے، جب تک دنیا میں ہماری دنیا بنائے اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ہماری آخرت بنائے، یعنی ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمیں بنائے۔ اسلام جامع وہ ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اسلام غمخار ہماست، اسلام غمخار بشر است، اسلام سب کا غمخار ہے، بشر کا غمخار ہے۔ اسلام آمدہ است روی غمخاری کے بشر دارد، ان کے بشر از ان اعوجاجہا و از ان انحرافا و از ان اموری کے برائے خود بشر تباہی میاورت نجات بداد۔ اسلام برائے ان انسانی کے ہمیں چیز است، یعنی از طبیعت تا ماورا طبیعت تا عالم الوہیت مراتب دارد۔ توجہ فرمانا، فرمایا کہ اسلام اس عالم مادہ، اس جہان جسمانی سے لے کر اس ماورائے طبیعت عالم تک اسلام کے بھی مراتب ہیں، جس طرح اس عالم ہستی کے کائنات کے مرتبے ہیں، اسی کائنات کے مرتبوں کے مطابق اسلام کے بھی مرتبے ہیں۔ اگر آپ اس عالم دنیا میں ہیں، اسلام کا ایک مرتبہ یہاں ہے، اگر آپ تھوڑا اس عالم سے اوپر چلے جائیں، اسلام کا ایک مرتبہ اور مرتبہ آپ کے ہمراہ ہے۔ لہذا یہ فرمایا کہ اسلام برنامے دارد، اسلام تیز دارد، اسلام میخاد انسان را یک انسانی بسازد جامع، یعنی رشد به آن طور کہ حس بدہد، از حز طبیعت دارد، رشد طبیب امیدہد، حز برزخیت دارد، رشد برزخیت بے امیدہد، حز روحانیت دارد، رشد روحانیت بے امیدہد، حز اقلانیت دارد، رشد اقلانیت بے امیدہد۔ یعنی اسلام، ہر چیز اسلام میں موجود ہے۔ اگر تم دنیا میں ہو، آپ کو دنیاوی تکامل عطا کرے گا، اگر تم برزخ میں ہو، برزخی تکامل تمہیں عطا کرے گا، اگر تم آخرت میں ہو، سعادت اخروی تمہیں عطا کرے گا، جہاں تم ہو وہاں اسلام ہے۔ یوں نہیں کہ بعض خاص مرتبے کے ساتھ اسلام مخصوص ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ شما خیال نہ کنید کہ اسلام آمد حیوان تربیت کند، اسلام فقط حیوان پالنے نہیں آیا، آمدہ است کہ آب و خوراک برائے حیوان درست کند، اسلام فقط آب اور خوراک دینے نہیں آیا، بلکہ یہ بھی ہے اسلام میں، لیکن این یک بودا است، آنم بود آخرت شاس، بودائی دیگری دارد کہ آنم ہمش اسلام است۔ اسلام مثل مذاہب دیگر، یعنی مذاہبی کے حالاں ظاہرش بما رسیدہ است، آن طور نیست، ہمیں چیز انسان رمی سازد، انسان را از حیث عقل می سازد، انسان را از حیث اخلاق و تہذیب اخلاق می سازد، و ہم انسان را از حیث ظاہر و آداب ظاہری می سازد۔ آپ کا ظاہر بھی بناتا ہے، آپ کا اخلاق بھی بناتا ہے، آپ کا باطن بھی بناتا ہے، آپ کی دنیا بھی بناتا ہے، آپ کی معیشت بھی بناتا ہے، آپ کی عقل کی بھی پرورش کرتا ہے، آپ کا تزکیہ روح بھی کرتا ہے، جو آپ کی زندگی کا زاویہ ہے، اس آپ کی زندگی کے زاویے میں اسلام کے لیے بھی گنجائش ہے۔ اسلام آپ کے زاویہ زندگی سے متعلق ہے اور پیغام ہے اسلام کے پاس۔ خوب، یہ جامعیت تھی جو امام نے پہلے بیان کی۔ اب جامعیت اگر نہ ہو اسلام کے اندر، یا جامعیت اسلام کو انسان نہ سمجھ سکے، مسخ شدہ چہرہ وہ ہے اسلام کا جس کے اندر جامعیت نہ ہو۔ لوگوں نے کیا سمجھا اسلام سے، گئے اسلام کے اندر، چونکہ شخص شخصیت اسلام شناس جامع شخصیت نہیں ہے خود، اور جامع اسلام کو پہچاننے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے۔ کتنا بڑا ارادہ کیا ایک ناقص انسان نے، چھوٹے سے انسان نے کتنی بڑی چیز کو پہچاننے کا ارادہ کیا، لہذا مشکل ہے اب اس کے ہاتھ آئیے۔ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال جو مولانا روم نے پیش کی ہے، اور دوسرے بزرگان نے بھی، شہید مطاری نے بھی پیش کی ہے اپنی کتابوں میں، اور بہت ہی عام فہم مطلب ہے، میں اس مثال کے ذریعے یہ نقطہ جو امام اسلام حقیقی کے اندر پہلی خصوصیت جامعیت کو مطرح فرمایا اور بیان کیا، میں اس کو اس مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہوں. مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ماجرا میں لوگوں کی فہم اور فراست کا جو امتحان لیا گیا، اس طرح سے کہ ایک کمرے میں، تاریک کمرے میں، بند کمرے میں ہاتھی کھڑا کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو بھیجا گیا کہ آپ جا کر کمرے میں جائیں، دیکھیں گے کچھ بھی نہیں چونکہ اندھیرا ہے، صرف اپنے ہاتھوں کی مدد سے، اپنی حس کی مدد سے ہمیں جا کر دیکھو، مس کرو، لمس کرو اور واپس آ کر بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا. باری باری سب کو اندر بھیجا گیا. پہلا شخص جب اندر گیا، نظر تو نہیں آ رہا اس کو، اس نے جا کر ہاتھ مارا، وہ اندر جو چیز کھڑی ہوئی تھی اس کے ایک حصے پر اس کا ہاتھ لگا، فرضاً وہ فرض کریں وہ سونڈ پر اس کا ہاتھ لگ گیا. اس کا چونکہ ہاتھ سونڈ پر لگ گیا، فوراً باہر آ گیا. پوچھا اس سے کیا تھا اندر موجود، اس نے کہا کہ اندر ایک بہت بڑا پائپ لٹکا ہوا تھا. دوسرے کو بھیجا، آپ جو دیکھو اندر کیا ہے. وہ گیا، اس نے بھی جا کر، نظر تو کسی کو بھی نہیں آ رہا، ہاتھ مارنا صرف حس سے دیکھنا ہے. اس نے جا کر ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پر لگ گیا. اس نے سمجھا کافی ہوگی شناخت، اندھیرے کمرے میں اتنا باقی رہنا مناسب نہیں ہے. فوراً واپس آیا، چونکہ جلدی سیر ہو جاتا ہے نا انسان، علم سے ایک دم عالم ہو جاتا ہے آدمی، ہاتھ لگتے ہی عالم ہو گیا وہ، ہاتھ لگتے ہی پوری شناخت ہو گئی اس کو. فوراً واپس آیا نکل کر، اور واپس آ کر کیا کہا، پوچھا کیا ہے اندر، کا ستون ہے اندر، چھت کے نیچے ایک ستون کھڑا کیا ہوا تھا. تیسرے آدمی کو بھیجا کہ جو آپ دیکھو کیا ہے، اس نے بھی ہاتھ مارا، ہاتھی کے کان پر لگ گیا. اب اس سے پوچھا گیا بتاؤ کیا ہے، اس نے کہا کہ اندر پنکھا ہے ایک بہت بڑا، جھولنے والا، جھول رہا ہے پنکھا ایک، جھول رہا ہے اندر. چوتھا گیا، اس کو آپ بھی ہاتھی جا کر دیکھو اندر کیا چیز ہے. وہ گیا، اس نے جا کر ہاتھ لگایا، وہ ہاتھی کی دم پہ جا لگا. واپس آیا، پوچھا کیا، انہوں نے کہا جھاڑو ہے اندر، ایک لٹکا ہوا دیوار سے لٹکا ہوا جھاڑو تھا ایک اندر. آپ توجہ فرمائیے، یہ تمثیل ایک بہت سادہ سی تمثیل ہے، بہت عام سی تمثیل ہے، یہ ایک مثال، لیکن اس کے اندر وہ عمیق ترین مطلب موجود ہے، وہ درد موجود ہے جو امام خمینی کو کھا رہا تھا اسلام کے متعلق. کیا فرمایا کہ ہاں آپ، خدا نے اسلام کو اتارا قرآن کے اندر، پھر ان مفسرین کو، ان علماء کو، ان مسلمانوں کو کہا کہ جو جا کر قرآن کو پڑھو، دیکھو اسلام کیا ہے. یہ آئے، وقت تو نہیں تھا ہمارے پاس، اور ایک دم احساس علم ہوتا ہے ہمیں، پہلی آیت پڑھتے ہی ہمیں احساس علمیت، اسلام، فقاہت کا احساس ہونے لگتا ہے، عالمیت کا، اجتہاد کا احساس ہونے لگتا ہے آتے ہی، پہلی آیت پڑھتے ہی. اور پھر وقت تو نہیں ہمارے پاس، سات منٹ میں سپارہ جو پڑھتے ہیں انہیں کیا قرآن سمجھ میں آئے گا. پھر گئے جا کر قرآن کو پڑھا، کیا اسلام سمجھ میں آیا؟ اسلام تو بس عبادت ہے، سراسر قرآن میں عبادت ہی عبادت ہے، خدا نے کہا عبادتیں کرو. تو دوسرے نے بھی قرآن پڑھا، آپ کو کیا لگا؟ یہ قرآن تو فقط ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خدمت خلق کرو، حقوق عباد کا خیال کرو، بس یہ اسلام ہے. تیسرے نے جا کر اسلام پڑھا، آپ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ اسلام فقط اجتماعی سرگرمیاں ہیں، سماجی سرگرمیاں ہیں، رفاعی سرگرمیاں ہیں، یہ اسلام ہے ہمارا. چوتھے نے جا کر اسلام پڑھا، آپ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام فقط اخلاقیات پر زور دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے تہذیب نفس کرو. کسی اور نے جا کر، اب ہر ایک نے قرآن پڑھا جا کر، لیکن اسی طرح پڑھا جس طرح ان افراد نے جا کر ہاتھی کو مس کیا. لیکن اگر ایک آدمی اس کمرے میں جائے جس کے پاس فرصت بھی ہو، جس کے پاس حوصلہ بھی ہو، جس کے اندر شجاعت بھی ہو، جس کو کوئی جلدی بھی نہ ہو، جو اتنا جلدی احساس علمیت کرنا بھی نہ شروع کر دے، اور فوراً یہ نہیں کہ جو کچھ دیکھا ہے فوراً آ کے باہر بتاؤں بھی، اگلوں بھی کہ کیا دیکھا میں نے، بلکہ سونڈ سے لے کر دم تک ایک پورے پر ہاتھ پھیر لیتا، تھوڑا سا اور صبر کر لیتا، تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کمرے میں موجود جھاڑو نہیں ہے، یہ کمرے میں موجود پائپ نہیں لٹکا ہوا، یہ کمرے میں ستون نہیں ہے، یہ پنکھا نہیں ہے، یہ تخت نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھی ہے. اب دیکھا آپ نے کہ جامع دید اگر اس ہاتھی کے متعلق ہو تو نقشہ کچھ اور سامنے آتا ہے، اور اگر حدوری دید سے اس کو دیکھا جائے تو ہاتھی بھی جھاڑو نظر آتا ہے، ہاتھی بھی پائپ نظر آتا ہے، ہاتھی بھی پنکھا نظر آتا ہے.
اسی طرح اسلام کو ان لوگوں نے جو در کیا، کسی کو اسلام جھاڑو نظر آیا، کسی کو اسلام پنکھا نظر آیا، کسی کو اسلام پائپ نظر آیا، کسی کو اسلام تخت نظر آیا، کسی کو اسلام محراب میں نظر آیا، کسی کو اسلام وہاں نظر آیا، کسی نے کہاں، کسی کو تسبیح میں، کسی کو مصلے میں، کسی کو مناجات میں، کسی کو فلاں جگہ، یہ سب انہوں نے اسلام کی صورتیں بنا دی اور پھر کہا کہ یہی اسلام ہے وہ بس. یہ اسلام کی مسخ شدہ صورتیں ہیں. کہا یہ نہیں ہے اسلام، اسلام تو جامع چیز ہے. اسلام کو اگر تم نے سمجھنا ہے حوصلہ کرو، ذرا آؤ پورے اسلام میں ذرا جھانک کر دیکھو، پورے پہ حس دوڑا کے دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے اسلام کیا ہے. اور اگر ادھوری صورتیں لے کر آ گئے، تم اسلام کو جھاڑو سمجھ کر اس جھاڑو کی آپ تبلیغ کرنا شروع کر دی، تو یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے ہو بلکہ یہ اپنی ناقص فہم کی تبلیغ کر رہے ہو. تم اسلام کے نام پر کچھ اور لوگوں کو تم بہکا رہے ہو، برگلا رہے ہو. اور یہ اسلام امریکہ کے کام آتا ہے. امریکہ یعنی ہر دور کی جابر قوت، اس دور کی جابر قوت چونکہ امریکہ ہے لہذا اس کا نام زیادہ ہے، ورنہ ہر زمانے میں ایک جابر قوت رہی ہے. آپ کہیں اسلام اموی، اسلام عباسی، اسلام عثمانی، اسلام راجا و مہاراجا کا اسلام، شہنشاہیت کا و پادشاہت کا اسلام، اور آج امریکہ کا اسلام، چونکہ ان کے کام آئی ہیں یہ ناقص صورتیں، یہ ادھوری صورتیں. اور امام نے بار بار کہا کہ یہ جامعیت نہ سمجھنے کی وجہ سے جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا اسلام کو، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. کیوں؟ کہ آ کر کہا جی اسلام فقط عبادت ہے، بس تسبیح لے کر مصلے پر بیٹھ گئے. اب جو لوگ آئے اور اسلام کی دوسری شک پر عمل کیا، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام سے باہر ہے، چونکہ اسلام تو صرف عبادت ہے، اسلام تو عبادت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. لہذا غیر عبادی چیزوں کو اسلام سے نکال دیا. امام نے بار بار حج کی مثال دی، کہا کہ یہی یہ حج اسلامی ابراہیمی محمدی نہیں ہے، یہ حج امریکائی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حج تو فقط عبادت نہیں ہے، حج میں سیاست بھی ہے. حج اسلام جامع کا ایک نمونہ ہے، جس طرح اسلام جامع ہے حج بھی ایک جامع چیز ہے. اب جامع حج اگر کوئی کرنا چاہے، اور وہ حج جو آج کل ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس حج کا فائدہ اسلام کو پہنچتا ہے یا اس حج کا فائدہ آج کی جاپانی کمپنیوں کو پہنچتا ہے، امریکی کمپنیوں کو پہنچتا ہے، کورین کمپنیوں کو پہنچتا ہے، اس حج کا کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ خود بتا دیں، کسی مسلمان قوم کو حتیٰ فائدہ پہنچتا ہے؟ حتیٰ خود جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ فائدہ پہنچتا ہے؟ نہ، سب فائدہ یہ کمپنیاں اٹھا کے چلی جاتی ہیں. حج ایک اقتصادی منڈی میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ حج جس کے بارے میں مسلمان کا نظریہ یہ ہو کہ یہ فقط وہاں حاضر ہونے کا نام ہے اور دمبا اور بیڑ ذبح کرنے کا نام ہے، وہ حج پھر اسلام کے کام نہیں آ سکتا، وہ حج امریکہ ہی کے کام آئے گا، امریکی کمپنیوں کے کام آئے گا. اس حج کو اگر کوئی امریکائی کہہ دے تو اس میں کیا کباہت ہے؟ اس حج کو کوئی جاپانی کہہ دے، یہ جاپانی حج ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جاپان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس حج میں، کوریا کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تائیوان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس حج میں. اگر یقین نہیں ہے کہ آج کے دنوں میں ایئرپورٹ پہ جا کے کسٹم میں کھڑے ہو جائیں، جب بیگ کھولیں گے تو آپ پتہ چلیں گے یہ حاجی جو حج کر کے آئے ہیں، آیا اسلام کو فائدہ پہنچا کر آئے ہیں یا جاپان کو فائدہ پہنچا کر آئے ہیں، کس نے فائدہ اٹھایا اس اسلام سے؟ یہ ہے، اگر حج جامع نہ ہو اسلام کے لیے مضر ہو جاتا ہے. یہ حج مسخ شدہ ہے، یہ مسخ شدہ ایک چہرہ ہے، ایک کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. دوسری خصوصیت اسلام حقیقی محمدی کی امام خمینی نے جو بیان کی کہ جب تک یہ اسلام گمشدہ ہے، یہ گمشدہ اسلام ہے اس امام کی نظروں میں، اس اسلام کو ڈھونڈو، اس اسلام کو پیدا کرو، یہ نہیں ہے تمہارے پاس. خوش نہ رہو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اسلام ہے. یعنی اگر تمہارے پاس جھاڑو کا تصور ہے تو یہ نہ کہو یہ ہاتھی ہے، یہ جھاڑو ہے. جھاڑو کو ہاتھی نہ سمجھو اور ہاتھی کو جھاڑو نہ سمجھو. اسلام کو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں جو دم آیا ہوا ہے اسلام کا، اسی کو اسلام سمجھ کے نہ بیٹھ جاؤ. اسلام گم ہو چکا ہے تمہارے ہاتھ سے، نکلو، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو. اور خود بتایا، علامتیں بتا دی، نشانیاں بتا دی، اسلام کی شناختی علامتیں بتا دی اس اسلام شناس نے، اس جامع ترین انسان نے. دوسری علامت کون سی بتائی؟ فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے اسلام حقیقی کی کہ اسلام کے اندر سماج، معاشرہ اور اجتماع کو چلانے کی بھرپور توانائی موجود ہے. یہ دوسری علامت ہے اسلام حقیقی کی. لیکن اس کے مقابلے میں جو اسلام ہے نہ, وہ اسلام 1400 سال پہلے آیا, اپنا کام اس نے کیا, ختم ہو گیا. آج کی دنیا کے کام نہیں آ سکتا, آج کے ترقی یافتہ دور اور ٹیکنالوجی کے دور کے کام نہیں آ سکتا. اسلام پرانا ہو چکا ہے. جو اسلام پرانا ہو چکا ہے وہ مسخ شدہ اسلام ہے. جس اسلام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ آج کے انسان اور نسل کے کام نہیں آ سکتا, نئی رائے ڈھونڈی جائیں, وہ اسلام امریکائی ہے. لیکن جو اسلام آج بھی بشری تقاضوں کا جواب دے سکے, آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں نئی ترقی کی رائے دکھا سکے, وہ اسلام حقیقی ہے. وہ اسلام ہے جو خدا نے بیان کیا. اب اس بارے میں ایک جملہ امام کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ بعضی از اشخاص خیلی مبتذل از خارج آمدن و اینجا صحبت می کنند, در رادیو صحبت انارا می کنند کہ اسلام نمی شود پیادے بشود. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آئے ہیں باہر سے, جیسے آپ کے ہاں ابھی آئے ہوئے ہیں امپورٹڈ لوگ باہر کے اداروں سے, انہوں نے آ کر بتایا آپ کو کہ یہ اسلام سے نہیں چلے گا, یہ ملک آپ کا, اس کی سب سے بڑی مشکل ہی اسلام ہے, اس اسلام کو چھوڑو اور کیا کرو آپ. آپ اور ورلڈ بینک نے جو پالیسی آپ کو دی ہے, ایم آئی ایف نے جو آپ کو پالیسی دی ہے, اور دوسروں نے جو آپ کو پالیسیاں دی ہیں, ان پر آ کر عمل کرو. یہ امام نے اس دور میں یہ فرمایا تھا کہ بعض لوگ آئے ہیں امپورٹڈ اور انہوں نے آ کر کیا کہا, کہا کہ اسلام نمی شود پیادے بے شود. خوب غلط می کو نہ دین آدم کے ان حرف رمی زند باید در مساجد بھی کوئیت کے حاکز حق ان مطالب از برائے انہا نیس چمی دانی دا اسلام چی ہاس انہا رفتن در خارج خابیدن ملت ما پیش بردے حالا آمدن بے ان خیالات افتادن کے ایک چیز ہی دست انا بھی آیت باید ان را علماء عالم در مساجد بھی گوین اسلام قابل پیادے شدن ہاس. اسلام ایک عملی مذہب ہے. اسلام آج کی ترقی یافتہ دنیا کو چلا سکتا ہے. قانون اسلام در تمدن جہان پیش قدم ہمیں یہ قانون ہاست. ایک اسلام شناس کا یہ کہنا ہے, ایک فقیہ کا یہ کہنا ہے, ایک مفسر و فیلسوف و عارف کا یہ کہنا ہے, ایک جامع انسان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ترقی پذیر ترین قانون اگر دنیا میں کوئی موجود ہے تو وہ اسلام ہے. لیکن نہ تمہارا جو تمہارے ہاتھ میں جھاڑو آیا ہوا ہے, دوم اسلام کا جو تمہارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے, یہ نہ وہ جو گم ہو گیا ہے, وہ جس کو ڈھونڈو, وہ جو جامع ہے, وہ ترقی پذیر ترین اسلام ہے. یہ ایک اسلام شناس کی آواز ہے. در چندین قارن ممالک بزرگ اسلامی با عملی شدن نیمے قانون اسلامی بہترین کشور ہارا تشکیل و بالاترین تمدن رب جان نشان دادن خوب است دست کم کتاب گستاو ولبن و کتاب تاریخ تمدن اسلام رب بھی نید. اب پھر نیچے آ کر یہ فرماتے ہیں کہ از توتیاہائے مہمی کے درکار نے اخیر خصوصاً در دہائے محاصر و بھی جے از پس از پیروزی انقلاب آشکارا بے چشمی خورد تبلیغات دامن دار و ابعاد مختلف برائے مایوس نمودن ملت ہا و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است. گائی ناشیانے و بصراحت بے ان کے احکام اسلام کے 1400 سال قبل وز شدے است نمی توانت در عصر حاضر کشور ہارا ادارے کنت. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پلید ترین اور منحوس ترین سازش جو اس زمانے میں اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے اور جس کا پرچار کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے اور 1400 سال میں بشر بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے, اس ترقی کے زمانے میں 1400 سال پہلے کا دین کیسے نافذ ہو سکتا ہے. منحوس ترین بات, پلید ترین کلمہ جو کہا جاتا ہے کسی زبان سے ادا ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں وہ یہ کلمہ ہے. یہ دوسری خصوصیت جامعیت اور آج کے ملک, آج کے دور میں, ترقی پذیر دور میں اسلام کا ترقی پذیر ہونا, یہ اسلام کی دوسری خصوصیت ہے جو امام نے بیان کی ہے. توجہ فرمانا کہ یہ سب کچھ جو بیان ہو رہا ہے یوں نہیں کہ مدرسے میں بیٹھا ہوا ایک معلم یہ باتیں کر رہا ہے جس کو اسلام کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی خطیب یہ باتیں نہیں کر رہا کہ جو اسلام کے متعلق فقط خطابت جانتا ہے اور بس. یہ اس انسان کے کلمے نہیں ہیں جس کا کام فقط کالم لکھنا ہے اور بس. یہ کوئی کلم نگار کی باتیں نہیں ہیں, نعرے نہیں لگانے والا, کوئی شعار دینے والا نہیں ہے. یہ وہ انسان ہے جس نے اسلام کو سمجھا اور اسلام کو نافذ کیا ہے. جس انسان نے, یہ وہ اسلام پہچانوا رہا ہے آپ کو, یہ اس کے دعوے ہیں, کہ اسلام میں یہ ساری خصوصیات موجود ہیں. نہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو. اور پہلے آپ کی خدمت میں جو نقطہ عرض کیا اس ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں کتنے علماء ہمارے گزرے, کتنے فقہا گزرے, کتنے مفسرین و حکماء گزرے, لیکن ایسا کارنامہ کیوں کسی سے نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ گمشدہ اسلام ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, اور رائج اسلام کے ذریعے سے اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا. آپ دیکھیں نا, ہاتھی بڑی طاقت ہے اس میں, لیکن ہاتھی کا دم جس کے پاس ہو وہ ہاتھی کے دم سے ہاتھی والا کام نہیں لے سکتا. اگر آپ نے ایک بہت بڑی وزنی چیز کھینچنی ہے تو وہ ہاتھی کھینچ سکتا ہے, ہاتھی کا دم نہیں کھینچ سکتا. آج کہتے ہیں جی پاکستان میں کیوں انقلاب نہیں آتا, مصر میں کیوں انقلاب نہیں آتا, فلاں جگہ کیوں انقلاب نہیں آتا, کیسے انقلاب آئے؟ ہاتھی کی دم سے انقلاب آئے, اسلام کی دم سے انقلاب آئے, جھاڑو سے انقلاب آئے. پہلے خود اسلام کو تو ڈھونڈو, اسلام کو تو پیدا کرو, پھر کہو کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی انقلاب کیا ہے, پھر دیکھو کہ وہ اسلام اپنا اثر دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا. جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, جو مسخ شدہ چہرہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو, جس پر نسل اندر نسل آج تک کاربند ہو, پہلے یہ تو دیکھو یہ کون سا اسلام ہے, یہ اموی ہے یا علوی ہے, یہ راجاؤں کا دین ہے یا انبیاء کا دین ہے, یہ مہاراجا کا مکتب ہے یا کسی نبی اول العظم کا مذہب ہے تمہارے پاس؟ یہ مشکل نقطہ ہے. یہ اسلام میں فرق کرنا, راجاؤں کے اسلام میں, مہاراجاؤں کے تشیعوں میں اور علی کے تشیعوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہے. امام نے جو کہا کہ تمہارے پاس تشیع تو ہے لیکن کہاں سے لیے تم نے؟ کسی شہزادے, تم نے کسی راجے, کسی مہاراجا سے لیا ہے؟ تم علی سے ہو, حسین سے ہو. فرمایا کہ ہم نے بھی تشیع سیکھا ہے, ہم نے یہ انقلاب کیا ہے اور تشیع کے بنا پر کیا, اسلام کی بنا پر کیا ہے, لیکن ہم نے اسلام کس سے سیکھا؟ کسی دربار سے نہیں سیکھا. بلکہ فرمایا کہ ماں ہر چیداری مت سے یہ تو شہدا داری, یہ تشیع ہم نے حسین سے سیکھا ہے. حسین مفسر اسلام و مفسر تشیع ہے. اگر تمہیں بھی اسلام کو سمجھنا ہے یہاں آ کر سمجھو. اسلام حسینی اور ہے, تشیع حسینی اور ہے, تشیع کوفی اور ہے. کوفی تشیع سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, حسینی تشیع کو جب تک نہ سمجھا جائے. اور اتنی مدت تک یوں نہ سمجھو کہ جب بھی کسی جگہ اسلام رہا حسینی اسلام رہا, نہ, ممکن ہے نام رہا ہو اس کا لیکن عملی طور پر اس میں وہ روح تشیع حسینی موجود نہیں تھی. اور تیسری خصوصیت جو امام, وقت ہے ابھی, جی 11:30, یہ تیسری خصوصیت بیان کے پھر باقی جو ہے وہ دوسرے اس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگرچہ مطلب بہت زیادہ ہے, اب معلوم نہیں کس حد تک توفیق حاصل ہوتی ہے یا نہیں. فرمایا کہ اسلام حقیقی اور اسلام محمدی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عزت آور اور سعادت آور ہے انسان کے لیے, مسلمان کے لیے, جو بھی اس اسلام کو قبول کرے اس کے لیے عزت اور سعادت فراہم کرتا ہے. اس سلسلے میں اب امام کا جملہ سن لیں آپ. اسلام ہمیں چیز دارد, اسلام ہم دنیا دارد, ہم آخرت دارد. اسلام میں سب کچھ ہے, دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اسلام ہمیں یہ بودھارا نظر بے اندارد, تمام زاویوں کی طرف اسلام کی نگاہ ہے. حکومت اسلامی مثل حکومتائے دیگر نیست, اسلامی حکومت دوسری حکومتوں کی مانند نہیں ہے کہ فقط بھی ایک بود نظر داشتے باشند. حکومت اسلامی حکومت یاست کہ ہمیں اگر انشاءاللہ پیادے بشود, انشاءاللہ چنانچہ موفق شود, ان ملت و اسلام بے آن طوری کے حاصل, بے آن طوری کے بر پیغمبر اکرم نازل شدہ است, قرآن کریم, احادیث ائمہ, احادیث اسلام, بے آن طور اگر بشود, سعادت دنیا و آخرت ملت ہارا ضمانت کردہ است. فرمایا کہ اگر وہ حقیقی اسلام, وہ جو خدا نے اتارا اور وہ جو نبی اکرم لے کر آئے اور وہ جو ائمہ خدا نے بیان فرمایا, اگر وہ حقیقی حکومت اسلامی میں وہ اسلام اگر عملی ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ تمہیں سعادت مند بنا دے گا, تمہیں عزت مند بنا دے گا. اگر ایمان بے خدا و عمل برائے خدا در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و سائر شؤون زندگی بشر وارد شود، پیچیده ترین مشکلات امروز جهان به آسانی حل می شود. امروز دنیا هم در این بنبست گرفتار شده است و هم نمی خواد به نوع هدایت انبیاء تسلیم شود، ولی سرانجام چاره ای جز تسلیم ندارد. ما معتقدیم تنها مکتبی که می تواند جامعه را هدایت ند و پیش ببرد اسلام است، و دنیا اگر بخواد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز به آن دست به گریبان است نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، انسان گونه باید به اسلام روی بیاورد. اب یہاں پر آ کر اسلام کی عزت اور اسلام کو یہ فرمایا کہ یہ تمام بشریت کے لیے سعادت آور ہے، اور جس نے بھی اس اسلام کو چھوڑا اور اسلام کی کوئی شکل اور اس نے اپنا لی، سب سے پہلا اثر اس کی زندگی میں یہ ظاہر ہوگا، اس امت، اس قوم، اس ملک، اس سماج، اس معاشرے میں سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ اس کی عزت و سعادت اس کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. ہر اسلام عزت آور نہیں ہے، فقط اسلام خاص. اسلام امریکائی ذلت آور ہے، ننگ آور ہے. کیوں آج مسلمان ذلیل ہیں؟ کیوں مسلمان ذلیل ہیں؟ اگر کہا جائے کہ اسلام کی وجہ سے ذلیل ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ کون سے اسلام کی وجہ سے ذلیل ہیں، یعنی وہی اسلام جو امریکائی اسلام ہے اس کی وجہ سے ذلیل ہیں، چونکہ وہ اسلام ہے ہی ذلت آور، وہ اسلام ہے ہی ننگ آور. لیکن اسلام محمدی، اسلام علوی، اسلام حسینی، اسلام خمینی، یہ عزت آور اسلام ہے، سعادت آور اسلام ہے، انسان کا سر بلند کرنے والا اسلام ہے، انسان کو دنیا میں عزت دینے والا اسلام ہے. مسلمین آج عزت مند ہیں، پوری دنیا میں یہ ذلیل ہیں. اب کون ہے مسلمان جو آج احساس عزت کر رہا ہے؟ اگر اس خطے میں کوئی کر رہا ہے احساس عزت، تو وہی کر رہا ہے جس کے اندر اسلام محمدی موجود ہے. وہی قوم آج ایک دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے، جیسا کہ حضرت استاد کے کلام میں تھا کہ آج آپ نے دیکھا کہ لبنانیوں نے تمام مسلمانوں کے لیے عزت فراہم کی ہے. یہود جیسے ناسور کو اپنے ملک سے مار بگایا، وہ عرب کتنے مل کر، سات ممالک نے مل کر حملہ کیا ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف، اور اس ذلت کے ساتھ شکست قبول کی، ننگاور ترین شکست پوری کائنات کی، کہ اس سے بڑی ننگاور شکست ہو نہیں سکتی. ایک وہ دن تھا جب تم 6-7 ملک مل کر پوری حکومتی توانائیوں کے ساتھ گئے تھے اور ان مٹھی بھر یہودیوں کے خلاف تم اٹھے، لیکن ان مٹھی بھر یہودیوں نے تمہیں ننگین ترین شکست کا سامنا کروانا پڑا کیا تمہارا. آج دیکھو کہ مٹھی بھر حزب اللہ، چند عزت والے مسلمان. تم بھی کل گئے تھے اسلام کے بہانے، گئے تھے قدس چھڑانے، فلسطین چھڑانے، کون سا اسلام لے کر گئے تھے؟ اسلام امریکائی، اسلام اموی، اسلام راجا و مہاراجا کا اسلام لے کر اسرائیل سے لڑنے گئے تھے. مہاراجا کے اسلام سے اسرائیل شکست نہیں کھاتا، بلکہ تم 6 ملک 7 ملک بھی جمع ہو جاؤ، بلکہ تم 70 ملک بھی جمع ہو جاؤ اگر سارے، وہ پھر بھی تمہیں ذلت آور شکست دے گا، چونکہ وہ اسلام تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن اگر چند 100 حزب اللہ کے جوان، چند 100 خمینی کے پیروکار جن کو خمینی نے عزت کا راستہ بتایا، چند 100 اگر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، حکومت بھی نہیں ان کے پاس، اسلحہ بھی نہیں ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، یہ خونخوار ترین طاقت بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور ایسے بھاگتی ہے کہ بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا اس کو. یہ بھی ایک اسلام ہے. ایک اسلام یوں بناتا ہے انسان کو عزیز، اور ایک اسلام اس طرح سے انسان کو. سب سے پہلا نقطہ جو امام نے کہا، کہا اسلام گم ہو گیا تمہارے لیے، اس اسلام کو پہچانو یہ کیا ہے اور کہاں ہے، اس کو اپنی علامتوں سے پہچانو، اس کو اپنی خصوصیات سے پہچانو. اب چونکہ یہاں وقت جگہ اعلان کیا گیا محدود ہے، اور اس پروگرام کے مطابق چلیں، اگرچہ ابھی گفتگو جاری ہے اور چونکہ پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ بیان فرمائیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد.